الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله إلى كافة الناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى أصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فنبي سيدنا الخدي رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من أكل طيبا وعمل في سنة ومن الناس بوائقه دخل الجنة فقال رجل يا رسول الله إن هذا اليوم في الناس لكثير فقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم سيكون في قرون بعدي. یہ ایک حدیث ہے جس کی روایت اور نقل کرنے والے مشہور صحابی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ جن کا نام ہے سعد اور ان کے والد بزرگوار کا نام مالک ابن سنان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی صحابی تھے ان کے والد بھی غزوہ احد کے موقع پر جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے رخسار میں زخم ہوا اور اس سے خون نکلا تو وہ خون نکلتا ہوا دیکھ کر یہ بے چین ہوئے اور دوڑے ہوئے جا کر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے رخسار مبارک سے نکلنے والے اس خون کو انہوں نے اپنی زبان سے چوس لیا. حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا مجھو کہ یہ جو آپ نے خون چوسا ہے اس کو اگل دو نکال دو باہر. انہوں نے جواب میں عرض کیا واللہ لا امجھو ابدا اللہ کی قسم میں تو نہیں نکالوں گا اس کو پی گئے. تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا من خلط دمہ دمی لا تمسہ النار کہ جس کے خون میں میرا خون مل گیا اس کو جہنم کی آگ نہیں چھوئے. اسی غزوے میں ان کی شہادت ہوئی حضرت مالک ابن سنان کی اور ان کی والدہ حضرت ام سلید رضی اللہ تعالیٰ عنہا یہ بھی صحابیہ ہیں. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے غزوہ احد کے تذکرے میں تقریباً 13 ابواب قائم کیے ہیں، عنوان مختلف، ایک مستقل باب قائم کیا ہے، باب و ذکر ام سلیت، کہ ام سلیت رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا تذکرہ، اور اس میں انہوں نے وہ روایت پیش کی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں ایک مرتبہ کچھ چادریں رنگین آئیں جو عورتوں کے لیے اوڑھنی کے طور پر استعمال ہو سکتی تھی، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ چادریں مدینہ منورہ کی عورتوں کے درمیان تقسیم کی، آخر میں ایک عمدہ سی چادر بچ گئی تو مجلس میں موجود لوگوں میں سے ایک آدمی نے عرض کیا کہ امیر المومنین، یہ چادر آپ اپنی اہلیہ ام کلثوم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی یعنی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی صاحبزادی، حضرت علی کی بیٹی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں تھی، ان کو دے دیجئے۔ اس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اس کی زیادہ حقدار تو ام سلیت تھی جو غزوہ احد کے موقع پر مشکیزے میں پانی بھر بھر لا کر مجاہدین کو پلایا کرتی تھی، یہی ام سلیت جو ہیں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ ہیں، گویا ان کے والد بھی صحابی اور والدہ بھی صحابی۔ ان کے والد غزوہ احد کے موقع پر جیسا کہ ابھی میں نے بتلایا شہید ہوئے تھے، اور غزوہ احد کے موقع پر جن نوجوانوں نے اپنے آپ کو غزوے کی شرکت کے لیے پیش کیا تھا اور ان کی عمر اب پورے 15 سال نہ ہونے کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کو غزوے میں شریک ہونے کی اجازت نہیں دی تھی، ان میں سے ایک حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں، اس وقت تو ان کی عمر 13 سال کی تھی۔ غزوہ احد میں مسلمانوں کو بڑا نقصان اٹھانا پڑا، شکست ہوئی، اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی زخمی ہوئے۔ شام کو جب جنگ ختم ہوئی تو مدینہ کے لوگ ادھر میدان احد کی طرف جہاں جنگ ہوئی تھی، مرد اور عورتیں امٹ پڑے مسلمانوں کو دیکھنے کے لیے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں بھی مدینہ سے احد کی طرف آنے لگا، راستے میں شام کو دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم گھوڑے پر سوار مدینہ منورہ کی طرف تشریف لا رہے ہیں، اور آپ کے دونوں رخسار کے اوپر درہم کے برابر، روپے کے برابر سیاہ نشان ہیں زخم کی وجہ سے، آپ کی پیشانی مبارک کے اوپر بھی زخم کا نشان تھا، اور آپ کے جو ہے بائیں ہونٹ کا نچلا حصہ جو ہے وہ بھی زخمی تھا، اس لیے کہ ایک مشرک نے ایک پتھر مارا تھا جس سے آپ کے نچلے دندان مبارک کا کچھ حصہ ٹوٹ گیا تھا اور آپ کا ہونٹ مبارک اس کی وجہ سے زخمی ہوا تھا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یہ سب میں نے دیکھا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے تھے گھوڑے پر سوار، میں قریب پہنچا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھ کر کہا سعد، یعنی سعد ہو، تو اس کے جواب میں انہوں نے کہا نام بے ابی و امی، جی ہاں میرے ماں باپ آپ پر قربان سعد ہی ہوں۔ کہتے ہیں یہ کہہ کر میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنوں کو بوسا دیا، اس لیے کہ آپ تو گھوڑے پر سوار تھے یہ نیچے تھے، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اجرک اللہ فی ابیک، تمہارے باپ کے معاملے میں اللہ تعالیٰ تم کو اجر اور ثواب عطا فرمائے، کیونکہ ان کے والد شہید ہو گئے تھے، تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کو یہ دعا دی۔ بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دور میں ان کا شمار صغار صحابہ میں، چھوٹے صحابہ میں ہوا کرتا تھا، لیکن انہوں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وفات کے بعد بڑے بڑے صحابہ جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحبت یافتہ تھے ان کی خدمت میں رہ کر کے خوب علم حاصل کیا، اور جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ بعد کے زمانے میں جن حضرات صحابہ کی طرف لوگ علمی معاملات کے اندر اور مسائل کے سلسلے میں رجوع کرتے تھے ان میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی احادیث کو بکثرت نقل کرنے والے حضرات صحابہ جن کو محدثین کی خوش خاص اصطلاح اور زبان میں مکثرین کہا جاتا ہے، وہ صحابہ جنہوں نے 1000 سے زیادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں نقل کی، کل 7 ہیں۔ ان 7 میں ایک حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں۔ ویسے صحابہ اکابر صحابہ کے دور میں ان کا شمار جو ہے صغار صحابہ میں ہوا کرتا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں ایک مرتبہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضری کے ارادے سے آئے، اور حضرت عمر اپنے مکان کے اندر خود خلافت کے امور میں مشغول تھے، انہوں نے باہر سے سلام کیا اجازت حاصل کرنے کی غرض سے۔ اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ کوئی آدمی اگر کسی کی ملاقات کے لیے جائے تو وہ گھر میں ہو ایسے گھس نہ جائے، بلکہ ہمارے یہاں ایک مزاج یہ بنا ہوا ہے کہ بس کوئی جو آتا ہے خاص کر کے رشتہ دار وہ تو دروازہ کھول کے سیدھے اندر گھس جاتے ہیں۔ نہیں، شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی۔ یہ اجازت لینے کے مسئلے کے اندر قرآن پاک میں پورے 2 رکوع اللہ تبارک تعالیٰ نے نازل فرمائے ہیں، خود گھر کے لوگ جو ہیں ان تک کو تاکید کی گئی ہے کہ آرام کے اوقات میں وہ جب گھر میں داخل ہوں تو اجازت لے کر یا کوئی ایسی شکل اختیار کر کے جس سے ان کو معلوم ہو کہ یہ آ رہے ہیں وہ داخل ہوں۔ تو بہرحال یہ اجازت لینے کے لیے طریقہ یہ بتلایا ہے کہ آدمی السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہے باہر سے، ساتھ میں یہ بھی ملا سکتا ہے ادخلوا کیا میں آ سکتا ہوں، یا یہ نہ کہے خالی السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہے تو یہ بھی اجازت حاصل کرنے کے لیے کافی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہی ترتیب بتلائی ہے۔ ایک مرتبہ خود نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک صحابی حضرت سعد ابن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لے گئے، اور ان سے اجازت حاصل کرنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے باہر سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہا۔ وہ اندر تھے، سنا سلام، پھر بھی انہوں نے جواب نہیں دیا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اگر میں ابھی جواب نہیں دوں گا تو اجازت حاصل کرنے کی غرض سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دوسری مرتبہ سلام کریں گے، اور اس بہانے سے مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعائیں پھر حاصل ہو جائیں گی۔ چنانچہ جب ان کی طرف سے جواب نہیں ملا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑے وقفے سے، یہ بھی ہمیں ادب سکھلایا گیا ہے کہ آپ کسی کے گھر جائیں تو آج کل گھر کے اندر دور آدمی ہوتے ہیں سلام کی آواز پہنچتی نہیں ہے، وہ گھروں کے باہر دروازے کے اوپر گھنٹی کا بٹن لگا ہوا ہوتا ہے، اس گھنٹی کو بھی استئذان والے سلام کے قائم مقام قرار دیا گیا ہے، لیکن اس کے اندر ادب یہ بتلایا گیا ہے کہ بھائی آپ گھنٹی دبائیں بٹن ایک مرتبہ ہلکا سا، بعض تو ایسا بھاری دبا دیتے ہیں 10 بچے سوئے ہوں تو وہ بھی بیچارے گھبرا کر رو کر اٹھ پڑتے ہیں، ہے نا؟ یہ طریقہ نہیں، حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے معرف القرآن میں لکھا ہے، یہ نہیں، ہلکے سے گھر والوں کو پتہ چل جائے کہ باہر کوئی ہے جو آنے کی اجازت چاہتا ہے، اور پھر ایک مرتبہ یہ کر کے ٹھہر جائے تھوڑی دیر، اتنی دیر کہ گھر والا کسی چیز میں مشغول ہو تو وہ اس سے فارغ ہو کر اس کو جواب دے سکے فوراً کھٹاکھٹ نہیں. بعض لوگ تو اب ایک کبھی ایسا ہوتا ہے اتفاق ایسے ہوتے ہیں, آپ استنجا کے لیے بیت الخلاء میں داخل ہو کے کنڈی لگائی اور ابھی استنجا شروع ہوا نہیں کہ ادھر سے کنڈی بنی, اب آپ بھی گھبرا کیا کریں گے, کوئی اور تو گھر میں ہے نہیں, اب وہ حضرت جو آئے ہیں وہ گھنٹی پر گھنٹی بجائے چلے جا رہے ہیں, ان کو صبر ہی نہیں. حالانکہ شریعت نے تعلیم یہ دی ہے کہ تھوڑا وقفہ ہونا چاہیے تاکہ گھر والا کسی چیز میں مشغول ہو تو وہ اس سے فارغ ہو کر آپ کے اس استیذان کا جواب دے سکے. تو بہرحال یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کی طرف سے جواب نہیں ملا تو تھوڑی دیر رک کر کے پھر آپ نے سلام کیا اجازت حاصل کرنے کے لیے. اب کی مرتبہ بھی انہوں نے اندر چپکے سے جواب تو دے دیا لیکن باہر نہیں آئے, وہ جانتے تھے کہ دوسرے سلام کا جواب نہیں دوں گا تو تیسری مرتبہ اجازت حاصل کرنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سلام فرمائیں گے. چنانچہ تھوڑی دیر کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسرا سلام کیا اور واپس لوٹنے لگے کہ جلدی سے باہر نکلے, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے لپٹ گئے, عرض کیا کہ اللہ کے رسول میں تو اندر تھا سن رہا تھا آپ کے سلام لیکن جواب اس لیے نہیں دیا کہ مجھے امید تھی کہ پہلے کا جواب نہیں دوں گا تو دوسرا کریں گے دوسرے کا, اور اس بہانے سے مجھے آپ کی دعائیں حاصل ہوں گی. کیا صحابہ کو عشق تھا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ. تو بہرحال یہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں ان کی ملاقات کے لیے حاضر ہوئے اور دستور کے مطابق جو ہے ان کو جو معلوم تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد, انہوں نے ایک مرتبہ سلام کیا اجازت حاصل کرنے کے لیے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے خلافت کے کاموں میں مشغول ہونے کی وجہ سے کوئی جواب نہیں دیا, اندر نہیں بلایا. تھوڑی دیر کے بعد دوسری مرتبہ کیا, پھر بھی جواب نہیں دیا. تھوڑی دیر کے بعد تیسری مرتبہ کر کے واپس لوٹ گئے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اپنے کام سے فارغ ہوئے تو فرمایا بھی میں عبداللہ ابن قیس کی آواز سن رہا تھا. عبداللہ ابن قیس حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام ہے کہ ان کی آواز سن رہا تھا, بلا ان کو, وہ تو جا چکے تھے, کوئی بلا کر لایا ان کو, پوچھا کیوں چلے گئے. اب اگر وہ یوں کہتے کہ آپ مشغول تھے اس لیے میں چلا گیا تو کوئی مسئلہ نہیں تھا, لیکن انہوں نے یوں کہا کہ ہم کو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ تاکید فرمائی کہ کوئی آدمی کسی کے یہاں جا بھی تو اجازت حاصل کرنے کے لیے پہلی مرتبہ سلام کرے, اگر اجازت نہ اور جواب نہ ملے تو رک کر کے دوسری مرتبہ, پھر تیسری مرتبہ, اور تیسری مرتبہ بھی جواب نہ ملے تو لوٹ جائے. انہوں نے حدیث کا حوالہ دیا حضور کے, اور یہ ارشاد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کبھی سنا نہیں, ان کے علم میں نہیں تھا. دیکھو روز مرہ کا ایک مسئلہ, لیکن حضرت عمر جانتے نہیں ہیں. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک اور موقع پر کتاب الاحکام میں مستقل ایک باب قائم کر کے اس پر متنبہ کیا کہ ہر آدمی ہر مسئلے سے واقف ہو یہ ضروری نہیں. بھائی مفتی صاحب ہوں, بڑے مفتی صاحب ہوں اپنی جگہ پر, لیکن ضروری نہیں کہ ہر مسئلہ ان کو معلوم ہو, سکتا ہے کوئی مسئلہ ان کی نگاہوں سے اوجھل ہو. تو یہاں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے جلیل القدر صحابی اور یہ روزمرہ کا پیش آنے والا مسئلہ, وہ حضور سے انہوں نے یہ بات سنی نہیں تھی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عادت شریفہ یہ تھی کہ کوئی آدمی جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف نسبت کر کے کوئی بات کہتا کہ حضور نے یوں فرمایا تو حضرت عمر مطالبہ فرماتے تھے کہ بھئی کوئی دوسرا لاؤ جس نے یہ بات سنی ہو. یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس لیے کرتے تھے تاکہ لوگ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف کسی بات کی نسبت کرنے میں بے احتیاطی سے کام نہ لیں, احتیاط کے پیش نظر. یہ مطلب نہیں تھا کہ ان کے نزدیک یہ کوئی معتبر نہیں ہے, ایسا نہیں. یہاں بھی ایک بحث چھیڑی ہے علماء نے کہ ایک آدمی کی خبر شرعاً معتبر ہے یا نہیں, حضرت عمر یہ دوسرا کام کیوں مطالبہ کرتے تھے؟ وہ تو دراصل حدیث کی روایت کے سلسلے میں لوگ احتیاط سے کام لیں, اس لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسا کرتے تھے. اور ان کے سامنے جب بھی کوئی ایسی بات آتی تھی جو ان کے علم میں نہیں ہوتی تھی تو وہ ضرور اس سے مطالبہ کرتے تھے. یہاں بھی حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے یہ بات کہی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا, بھائی دوسرا کوئی آدمی ہو جس نے یہ سنا ہونا. اب حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم نہیں تھا کہ بھائی دوسرا کوئی آدمی جسے کس نے یہ سنا ہے. وہ وہاں سے جو ہے سیدھے مسجد نبوی میں آئے, اور مسجد نبوی میں حضرت عبی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ بھی بہت جلیل القدر بہت بڑے صحابی ہیں, نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کے متعلق فرمایا, قرأهم عبی, حضرات صحابہ میں قرآن پاک کے سب سے بہتر اور پڑھنے والے جاننے والے حضرت عبی بن کعب ہیں. اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جن حضرات صحابہ سے قرآن سیکھنے کی لوگوں کو تاکید فرمائی, ترمذی شریف کے اندر روایت ہے, استقرا القرآن من اربعۃ عبداللہ بن مسعود و سالم مولا ابی حذیفہ و عبی بن کعب و معاذ بن جبل, چار آدمیوں سے قرآن پڑھنا سیکھو. ان میں حضرت عبی بن کعب بھی ہیں, اور سید الانصار ان کا لقب تھا. بہرحال ان کا حلقہ لگا ہوا تھا سبق کا, انصار ہی ان کے درس میں بیٹھے ہوئے تھے. وہ گویا لوگوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات اور سنا رہے تھے, مسئلے مسائل بتا رہے تھے. حضرت ابو موسیٰ اشعری وہاں جا کر کھڑے ہو گئے اور پوچھا کہ بھائی تم میں سے کسی نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ ارشاد سنا ہے؟ حضرت عبی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا, یہاں جتنے بھی موجود ہیں اس مجلس میں سب نے سنا ہے حضور کا یہ ارشاد. کیا بات ہے, اب میں ابھی امیر المومنین کی خدمت میں حاضر ہوا تھا اور یہ واقعہ ہوا, انہوں نے مجھ سے مطالبہ کیا کہ دوسرا آدمی لا, اب اگر میں لے کے نہیں جاتا تو ان کی طرف سے سختی کا اندیشہ ہے. حضرت عبی مسکرا رہے ہیں, کیا آپ مسکراتے ہیں یہاں میرے اوپر تو جو ہے فکر سوار ہے, ٹینشن میں ہوں میں. تو حضرت عبی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا, اس مجلس میں جتنے بھی ہیں سب نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد سنا ہے, ہم آپ کے پاس ساتھ حضرت عمر کے پاس گواہی دینے کے لیے اس مجلس میں جو سب سے چھوٹا آدمی ہے, کم عمر ہے, اس کو بھیجیں گے. اور حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا. میں یہی بتلانا چاہتا تھا کہ ان کا شمار صغار صحابہ میں ہوتا تھا, بہرحال بڑے اونچے مقام کے حامل ہیں. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بیٹے اور اپنے شاگردوں کو باقاعدہ ان کے پاس بھیجا کرتے تھے حدیثیں سننے کے لیے. جاؤ, بخاری شریف میں ہے, وہاں کتاب المساجد کے اندر روایت ذکر کی ہے, ایک مرتبہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے صاحبزادے حضرت علی اور اپنے شاگرد اکرمہ ان دونوں سے کہا, جاؤ ابو سعید خدری سے جا کر کے حدیثیں سنو. کہ ان کے باغ میں گئے تو حضرت ابو سعید خدری اپنے باغ میں کھجوروں کے درختوں کو پانی پلا رہے تھے. یہ گئے, پوچھا کیوں آئے ہو, کہا حدیث سننے کے لیے. وہ پانی پلانا چھوڑ کر وہیں ایک درخت تکیے جو ہے تنے کے پاس گوٹ مار کر کے بیٹھ گئے اور بہت ساری حدیثیں سنائی. خیر, تو بہرحال یہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس روایت کے راوی ہیں جو ابھی آپ کے سامنے میں نے نقل کی. روایت کیا ہے, نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, من اکل طیبا, جس آدمی نے حلال غذا کھائی. حلال, حلال کا مطلب یہ وہ بسم اللہ بول کے کیا وہ نہیں, یہ آج کل جو حلال کمیٹیاں قائم ہوتی ہیں اور وہ مراد وہ نہیں. حلال کا مطلب یہ ہے کہ شریعت کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کمایا ہو اور اس مال سے اس نے وہ چیز خریدی ہو, وہ حلال غذا کہلاتی ہے. ناجائز کمائی کا یہ نہیں ہے, جائز کمائی کے ذریعے سے تو حلال غذا کھائی، وہ عمل فی سنتی اور سنت کے مطابق عمل کیا، وہ امین الناس و بوائے کہو اور لوگ اس کی طرف سے پہنچنے والی ایزاؤں اور تکلیفوں سے معمون اور محفوظ رہے، دخل الجنہ، وہ جنتی ہے۔ گویا جنتی ہونے کے لیے بہت آسان نسخہ، شارٹ فارمولا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بتلا دیا، تین باتیں، وہ تین باتیں جن میں ہوگی وہ جنت۔ یہ جب سنا تو مجلس ہی میں سے ایک آدمی نے عرض کیا، یا رسول اللہ ان ھذا الیوم فی الناس لکثیر، ایسے لوگ تو آج کل بہت سارے ہیں۔ ظاہر ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور صحابہ کے طبقے میں ایسے لوگ زیادہ نہیں ہوں گے تو کب ہوں گے، اس لیے ہونا ہی چاہیے، بلکہ سبھی تقریباً ایسے ہوں گے اس زمانے میں تو۔ اور تو اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سیکون فی قرون بعدی، میرے بعد کے جو زمانے آنے والے ہیں ان میں بھی ایسے لوگ ہوں گے، ہر زمانے میں ہوں گے ایسے لوگ۔ تو بہرحال اپنے اس ارشاد میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جنت کے واسطے تین باتیں ہاتھ بتلائیں جنت حاصل کرنے کی۔ پہلی چیز جو ہے، من اکل طیب، حلال غذا کھائی۔ دیکھو حلال غذا شریعت مطہرہ میں اس کی بڑی اہمیت ہے، اور اسلام نے حلال کی بڑی تاکید فرمائی اور حرام کے استعمال سے بڑی سختی کے ساتھ روکا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور حضرات صحابہ اور ہمارے اسلاف کے یہاں حرام سے بچنے کا بڑا اہتمام۔ ابو داؤد شریف کے اندر روایت ہے، ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک جنازے سے فارغ ہو کر واپس تشریف لا رہے تھے، ایک انصاری عورت نے آپ پر کہلوایا کہ میں آپ میری دعوت، آپ خود صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ اس عورت کے مکان پر تشریف لے گئے۔ اس عورت نے بکری کا گوشت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا، صحابہ بھی ساتھ میں تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لقمہ منہ میں رکھا، اور منہ میں رکھتے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ ایک ایسی بکری کا گوشت ہے جو مالک کی اجازت کے بغیر ذبح کی گئی۔ آپ نے وہ لقمہ باہر نکال دیا، صحابہ کو بھی روک دیا، اور اس عورت سے پوچھا کیا ہے؟ اس عورت نے کہا کہ میں آپ کی دعوت کرنا چاہتی تھی، آدمی کو پیسے لے کر بازار میں بھیجا، بقی نے، اس زمانے میں بقی ہے جانوروں کا بازار لگا کرتا تھا، نخاسا تھا وہاں، تو کہا وہ آدمی بھیجا، وہاں بکری ملی نہیں، میرا پڑوسی جو ہے ایک بکری خرید کر کے لایا تھا، تو میں نے اس کے گھر پر یہ رقم بھجوائی، وہ موجود نہیں تھا، اس کی بیوی تھی، اس نے پیسے لے کر بکری میرے حوالے کر دی۔ اب بکری کی مالک بیوی تو ہے نہیں، بکری کا مالک تو وہ پڑوسی تھا، اس لیے گویا اس کی اجازت کے بغیر تھا یہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ کھانا قیدیوں کو کھلا دو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ کھایا نہ صحابہ کو کھانے دیا۔ آپ نے حکایت صحابہ میں پڑھا ہوگا، خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ رات کے وقت جن ام المومنین کے یہاں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بیویوں میں سے جن بیوی کا کی باری تھی، جن کے یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رات گزارنے کا یہ تھا نمبر تھا، انہوں نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نیند اڑی ہوئی ہے، آپ کروٹیں بدل رہے ہیں۔ پوچھا کہ اللہ کے رسول کیا بات ہے، آج آپ سو نہیں رہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا، کھجور کا ایک دانہ، ایک پیس گھر میں پڑا ہوا تھا، اٹھا کر کے یہ سمجھ کر کے کھا لیا کہ ضائع اور برباد نہ ہو۔ دیکھو یہ کھانے کی چیزیں جو ہیں نا، اس میں بھی شریعت کی تعلیم یہ ہے کہ وہ ضائع ہونی نہیں چاہیے، اسی لیے کھانے کے دوران دسترخوان کے اوپر جو ہے دانے وغیرہ گرتے ہیں، یا لقمہ اگر گر جائے تو شریعت کیا حکم دیتی ہے، कि उसको आप उठा करके साफ करके खा लीजिए, ऐसा छोड़ देंगे वह ये शैतान के लिए छोड़ा हुआ समझा जाएगा, एक अल्लाह की नेमत है जो जाए और बर्बाद हो। शरीयत इसकी इजाज़त देती, अल्लाह के नेक बंदे जो हैं उनके यहाँ भी बड़ा एहतमाम किया जाता है अल्लाह की नेमतों की कदरदानी का। हमारे हजरत शेख मौलाना ज़करिया साहब रहमतुल्लाह अलैह के यहाँ देखा पैनल का वो हैंडपम्प, और उस जमा वहाँ किसी को पानी पीना होता था वहीं गिलास पड़ा हुआ, हैंडपम्प ये किया गिलास में पानी भरा, अब कोई आदमी पानी पीना चाहता और पानी लेकर के उसी निकाल करके पिया, आधा गिलास पिया और आधा पानी फेंक दिया, तो हजरत रहमतुल्लाह बहुत नाराज़ होते थे और सख्ती से टोकते थे कि अल्लाह के बंदे जब तुझे आधे गिलास ही की ज़रूरत थी तो पूरा भरा का है और भरा तो आधा फेंका क्यों, ये अल्लाह की नेमत है भाई। जहाँ पानी नहीं है, जहाँ लोग एक एक कतरे के लिए तरसते हैं, उनसे पूछो कि ये नेमत कितनी अहम नेमत है। ये तो अल्लाह ताला ने जो है बेदरेक हमें वाफी मकदार में अता फरमा रखी है, इसलिए हमें उसकी कोई कदर नहीं। लेकिन इसका मतलब तो ये नहीं कि भाई उसको इस तरह ज़ाया और बर्बाद किया जाए। तो बहरहाल हजरत शेख रहमतुल्लाह अलैह के यहाँ तो किसी का खत आता था तो कागज़ पर जिस पर्चे पर खत लिखा हुआ है उस पर्चे का कुछ हिस्सा तीन उंगल चार उंगल नीचे कोरा रह गया हो तो हजरत उसको कटवा लेते थे और उसी में लोगों को जवाब में किसी को मुख्तसर जवाब लिखवाना। चुनांचे जिन लोगों के पास हजरत रहमतुल्लाह अलैह के खतूत महफूज होंगे आप देख सकेंगे ऐसे छोटे छोटे पर्चों के ऊपर लिखे हुए। तो बहरहाल कहने का हासिल यह है कि ये अल्लाह की नेमत का हमें कदरदानी का हुक्म दिया गया है। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक दाना पड़ा हुआ था, मैं ये समझ करके कि ज़ाया ना हो खा लिया, अब दिल में ख्याल आता है कहीं सदक़े का ना हो, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में सदक़े की खजूरें भी कोने में डाली जाती थी। तो हालांकि वह असल तो यह आप ही का था लेकिन खाली सदक़े का एक एहतमाल है कि हो सकता है उसी का हो, उसकी वजह से नबी करीम सल्लल्लाहु तआला वसल्लम की नींद उड़ गई। हज़रत शेख रहमतुल्लाह अलैह ने हिकायत सहाबा में जहाँ ये वाक़या लिखा है फ़ायदा के उन्वान से लिखा है आका का यह हाल था। आज ग़ुलामों का हाल यह है कि हराम सूद का रिश्वत का ये वह जो है हर पेट में डालते हैं और डकार भी लेते नहीं। ये देखिए हमें तालीम क्या दी गई, इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा तवज्जो से और गौर से जो है समझने और सुनने की ज़रूरत है। खैर तो बहरहाल हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितनी एहतियात फरमाते थे। हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का वाक़िया इसी हकायत सहाबा में है, बुखारी शरीफ में भी है ये वाक़िया मौजूद। आपका एक ग़ुलाम था जिसको हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने खिराज पर उठा रखा था। खिराज पर उठाने का मतलब ये है कि उस ज़माने में एक एक आदमी के पास कई कई ग़ुलाम हुआ करते थे। अब जाहिर है अपने घर के कामकाज के लिए तो दो तीन दूसरी जरूरत, बाकी जायज़ ग़ुलाम तो उनको आका ये कह दिया करता था कि तुमको जो हुनर आता है जो काम जानते हो करके कमाओ और हमको उसमें से इतना दे दीजिए। तो वह आका अपने लिए जो तजवीज़ करता था उसमें से वो खराज कहलाता था। हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला उन्होंने अपने ग़ुलाम को खराज पर उठाया था। इसी तरह एक मरतबा वो तैयार खाना लेकर हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला उन्हों की खिदमत में आया, पेश किया। हज़रत ने फौरन लेकर एक लुकमा मुंह में रखा, हलक से नीचे उतार दिया। उस ग़ुलाम ने कहा आका आज आपने पूछा नहीं कहाँ से लाया, आप तो रोज़ाना पूछते हैं, कहीं मैं जब कोई चीज़ लाता हूँ तो आप पूछते हैं कहाँ से लाया कैसे हासिल की, आज नहीं पूछा। तो वो कहने कहा भाई कई वक्त से फाका था इसलिए मुझे पूछने का ये ख्याल नहीं रहा, बता कहाँ से लाया। उसने कहा कि इस्लाम लाने से पहले, वो भी मुसलमान था लेकिन इस्लाम लाने से पहले ज़माने कुफ्र में میں نے کہانت کی تھی. کہانت کا مطلب یہ ہے اس زمانے میں عرب کے اندر کاہن جوتش جس کو کہتے ہیں یا کیا بولتے ہیں آگے, ہاں وہ آج کل تو موبائل پر بھی لوگ اس کو بہت سام یہ کرتے لیے رہتے ہیں, تو اس کا رواج تھا لوگ ایسے جوتشوں کے پاس جاتے تھے, انہی کو کاہن کہا جاتا ہے, ان کے پاس شیاطین آتے اور ان سے وہ لوگ مستقبل کے متعلق باتیں پوچھتے تھے. ان کی خدمت کے اندر کچھ پیش کیا جاتا تھا جس کو حلوان الکاہن یعنی کاہن کی خدمت میں پیش کی جانے والی شیرینی, چاہے وہ کھانے کی چیز ہو یا نقد ہو, نام اس کا حلوان, سمجھا کہ نہیں, شیرینی. تو بہرحال یہ جو ہے یہ کہتا ہے کہ میں نے زمانہ جاہلیت میں ایک مرتبہ کچھ لوگ میرے پاس آئے تھے اور ان کے ساتھ یہ اس وقت تو ان کے پاس دینے کے لیے کچھ تھا نہیں اور میں کہانت جانتا بھی نہیں تھا, ایسے ہی دھوکہ دیا تھا. ایک تو کہانت غلط کام شرعی اعتبار سے اور پھر اس میں بھی دھوکہ کریلا اور نیم چڑا جیسا مسئلہ ہو گیا. تو بہرحال یہ جو ہے وہ ان لوگوں نے کہا ابھی ہمارے پاس دینے کے لیے کچھ ہے نہیں. آج میں ان کے علاقے سے گزر رہا تھا, وہاں کوئی تقریب تھی, کھانا پک رکھا تھا, ڈیک چڑھی ہوئی تھی, مجھے انہوں نے دیکھا تو اس میں سے یہ کھانا اسی معاوضے میں دیا. اب تو وہ یہ بھی مسلمان ہو گیا تھا لیکن اس کو معلوم نہیں تھا کہ یہ حرام ہے, سمجھا ہے کہ نہیں. تو حضرت ابو بکر نے جب یہ سنا تو دم حضرت گھبرا گئے, فرمایا تو مجھے ہلاک کر کے ہی رکھ دیتا. اور پھر آپ نے اپنی انگلی منہ میں ڈالی کہ وہ ایک لقمہ جو حلق سے نیچے اتر گیا ہے اس کو نکالوں. اب ایک تو لقمہ اور وہ بھی شدت بھوک کی حالت میں اندر گیا تھا, بھلا وہ اس طرح انگلی ڈالنے سے تھوڑا نکلتا. کسی نے مشورہ دیا حضرت پانی منگواؤ اور پانی پی کر کے پھر طے کرو, ہو سکتا ہے کہ وہ نکل آئے. چنانچہ ایک پیالے میں پانی منگوایا اور پانی خوب پی کر کے اس طرح بار بار انگلی ڈال کر کے بڑی مشکل سے جو ہے وہ لقمہ باہر نکالا. یہ ساری چیز دیکھ کر ایک آدمی کہنے لگا حضرت ایک تو لقمہ تھا اور اس کے لیے آپ نے اپنے آپ کو اتنی ساری مشقت میں ڈالا اس کو باہر نکالنے کے لیے. تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو جواب دیا آپ پڑھ لیجیے, حکایت صحابہ میں موجود ہے. کیا جواب دیا؟ فرماتے ہیں یہ لقمہ اگر میری جان کے ساتھ نکلتا تو بھی میں نکال کے رہتا, اس لیے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے سنا ہے کل لحم نبات من الصحت کانت النار اولا بہ, جسم کا گوشت کا جو حصہ حرام مال سے پل کر کے تیار ہوا ہو جہنم کی آگ اس کی زیادہ حقدار ہے. مجھے یہ ڈر ہوا کہیں اس لقمے سے میرے جسم کا کوئی حصہ تیار نہ ہو. دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہم اور آپ بھی سنتے ہیں لیکن کیا ہمارے اور آپ کی طبیعتوں پر وہ اثر ہوتا ہے؟ نہیں, حضرات پر ہوتا ہے. یہ حضرات جس سنجیدگی کے ساتھ اس ان حضور کے ارشادات کو لیتے تھے کیا ہم بھی اس طرح کرتے ہیں؟ یہ خاص اہمیت تھی ان حضرات کے دلوں کے اندر نبی کریم صاحب. اور حرام سے بچنے کا اتنا زیادہ اہتمام, یہ تو مثالیں حضرات صحابہ کی ہیں. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے حالات میں لکھا ہے کہ ایک مرتبہ کوفہ کے جنگلوں میں ایک قافلہ لوٹا گیا. اس زمانے میں لٹیرے ڈاکو ہوا کرتے تھے اور قافلوں کو لوٹ لیا کرتے تھے. تو کوفہ کے جنگلوں میں ڈاکوؤں نے قافلہ لوٹ لیا. اس قافلے کا جو سامان لوٹا تھا چور لوگ کیا کرتے ہیں؟ بعد میں اس کو بیچ ڈالتے ہیں. تو انہوں نے جو ہے اس لوٹے ہوئے سامان میں بکریاں بھی تھی اور معلوم ہوا کہ وہ قافلے کی جو بکریاں لوٹی گئی تھی وہ کوفہ کے بازار میں بھی کی, کوفہ کے مارکیٹ میں فروخت ہوئی. لا محالہ, کوفہ ہی میں کہیں نہیں کسی نہ کسی کے پاس ہوگی. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو پتہ چلا تو آپ نے تحقیق کی کہ بکری کی عمر کتنی ہوتی, معلوم ہوا 7 سال زیادہ سے زیادہ. کوفہ میں رہتے ہوئے 7 سال تک بکری کا گوشت امام صاحب نے اس لیے نہیں کھایا کہیں وہ لوٹ والی بکری کا نہ ہو جائے. اتنی زیادہ ان حضرات کے یہاں اس کا اہتمام تھا حرام سے بچنے کا. حرام ذرا شبہ ہو تو وہ اس مال کو قبول نہیں کرتے تھے. امام صاحب کی جو تجارت کپڑے کی تجارت تھی, آپ کپڑے کے ویاپاری تھے. حفصہ ابن عبد الرحمن کو آپ نے اپنا شریک بنایا, پارٹنر بنایا. ایک مرتبہ ان کو کپڑے کے کچھ تھان جو ہے تاکے دیے اور اس میں سے ایک تھان کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ اس میں عیب ہے, جب تم بیچو تو خریدار کو بتلا کر کے بیچنا کہ اس میں عیب ہے. اب انہوں نے بیچا اور بھول گئی. ایسا بھی نہیں کہ قصدن انہوں نے یہ حرکت کی تھی جان بوجھ کر, بلکہ واقعتاً ان کو یاد ہی نہیں رہا کہ مجھے خریدار کو یہ بتلانا ہے, اور وہ خریدار خرید کر کے چلا گیا. اب اس کے بعد امام صاحب کے پاس وہ قیمت 20,000 درہم, 20,000 درہم آج کل کے حساب سے 63-64 کلو چاندی ہوتی ہے. تو وہ لے کر کے جب آئے تو امام صاحب نے پہلا ہی سوال کیا کہ وہ جو تھان عیبدار تھا, میں نے کہا تھا بیچتے وقت تو وہ عیب بتا دینا, خریدنے والے کو بتا, بھول گیا بھول گیا. حالانکہ دیکھو اسلام نے کوئی آدمی کوئی عیبدار چیز خریدے نا تو بعد میں اس خریدنے والے کو بھی کیا دیا ہے, اختیار دیا, اس عیب کی وجہ سے وہ اس کو واپس کر سکتا ہے. لیکن یہاں امام صاحب نے وہ رقم استعمال نہیں کی, اس کو جو ہے غربا میں تقسیم کر دیا, خود نہیں استعمال, اتنے شبے کی وجہ سے. تو بہرحال یہ جو ہے ہمارے اکابر کے ہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم یہی ہے, حرام چیز کے گویا حلق سے اتارنے کو کسی حال میں درست سمجھا نہیں جاتا تھا. تو میں عرض کر رہا تھا من اکل طیب, جس نے حلال غذا کھائی. مسلم شریف میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے, صاحب مشکات نے بھی اس کو ذکر کیا ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرما, ایوہ الناس ان اللہ طیب لا یقبل الا طیبا, کہ اللہ کی ذات پاک ہے اور اللہ پاک مال کو ہی قبول کرتا ہے. یعنی کیا مطلب, جو آدمی اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتا ہے وہ اگر پاک ہو یعنی حلال طریقے سے کمایا ہوا ہو تو ہی اللہ تعالیٰ اس کے صدقے کو کیا کرتے ہیں, قبول کرتے ہیں, ورنہ نہیں. ترمذی شریف کی پہلی روایت ہے, لا تقبل صلاۃ بغیر طہور ولا صدقۃ من غلول, کہ بغیر پاکی کے نماز قبول نہیں ہوتی اور حرام مال میں سے جو صدقہ کیا جائے وہ قبول نہیں ہوتا. آج کل تو لوگوں نے کیا سمجھ رکھا ہے کہ بھائی دو چار کو سلا دو, ہاتھ اونچے کر دو اور پچاس لاکھ یا ایک آدھ کروڑ دوسروں کے اڑا کر کے پھر اس میں سے کچھ کسی نیکی کے کام میں کیا کر دو, خرچ کر دو, گویا دوسرے بھی کیا ہو جائیں گے, پاک ہو جائیں گے. ایک اپنے ذہن سے اختراع. حالانکہ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ جو بہت بڑے محدث بھی ہیں, فقیہ بھی ہیں اور صوفی بھی ہیں, وہ کیا فرماتے ہیں, وہ فرماتے ہیں کہ بھائی کپڑا اگر ناپاک ہو جائے تو وہ کپڑا اگر آپ پیشاب سے دھوئیں گے تو پاک ہوگا نہیں, وہ تو پانی سے دھو گے تبھی پاک ہوگا. حرام مال جو آپ نے حاصل کیا ہے اس کو اگر صدقہ کرو گے تو حرام مال کا صدقہ یہ خود بھی کیا ہے, نہ جائے اس سے وہ حرام حلال نہیں ہوتا. تو یہ لوگوں نے جو اپنے ذہن سے اختراع کر رکھا, حلال اللہ تعالیٰ حلال ہی کو قبول کرتے ہیں. اور اسی لیے دیکھو یہ نقطہ ایسا تھا اور یہ مسئلہ ایسا تھا کہ زمانۂ جاہلیت کے مشرک بھی اس کو سمجھتے تھے. آپ کو معلوم ہونا چاہیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور شباب میں, جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف 35 سال کی تھی, اس وقت کعبۃ اللہ کو دوبارہ تعمیر کیا گیا تھا, اس کی عمارت بوسیدہ ہو گئی تھی سیلابوں وغیرہ کی وجہ سے. فضائل حج میں کعبۃ اللہ کی عمارت بھی کہاں کب کب بنائی گئی اس کی تفصیل میں آپ نے سنا ہوگا. تو بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جوانی کے زمانے میں تو جب قریش نے, ابھی تو یہ قریش تو بت پرست تھے, انہوں نے جب یہ طے کیا کہ ہمیں کعبۃ اللہ کو اثر نو بنانا ہے, تو اب اس کو بنانے کے لیے کیا یہ کریں, پلان بنائیں, تو اس کے لیے باقاعدہ ایک جنرل میٹنگ بلائی. جیسے آپ کے مومن نگر کا کوئی کام ہو مسجد کا یا اجتماعی کام ہو تو جنرل میٹنگ بلائیں گے نا مشورہ کرنے کے لیے. تو انہوں نے ایک جنرل میٹنگ بلائی مشورے کے لیے, اور اس میں یہ طے کیا کہ بھائی دیکھو یہ اللہ کا گھر ہم بنانے جا رہے ہیں, اور چونکہ ہم لوگ تو کبھی لوگوں کو لوٹ بھی لیا کرتے ہیں, ناجائز طریقے سے بھی پیسہ لاتے ہیں, اللہ کے گھر کی تعمیر میں حرام مال لگنا نہیں چاہیے. پہلا ٹھہراؤ یہ پاس کیا, یہ تجویز پاس کی کہ جس کے پاس حلال ہو وہ لاوے, حلال ہی سے ہم کو بنانا ہے, حرام کی ایک پائی بھی انڈر ڈالنی نہیں. اس لیے بھائی جس کے پاس جتنا جتنا حلال مال ہو لا کر کے پیش کرو. سب نے حلال لا کر کے پیش کیا, تو جو جتنا تھا وہ اتنا نہیں تھا جس سے کعبۃ اللہ اسی طرح جیسا حضرت ابراہیم علیہ نبینا والی صلاح اتنا لمبا اتنا چوڑا بنایا جا سکے. سرمایہ کم ہے, خرچہ بجٹ کا خرچہ زیادہ ہے اور پیسے کم ہیں, حلال لگا. ان لوگوں نے گویا حضرت ابراہیم علیہ نبینا والی صلاح وسلام کی بنیادیں, انہوں نے جتنا کعبہ لمبا اور چوڑا بنایا تھا اس کو گھٹا کر کے چھوٹا بنانا تو گوارا کیا, لیکن حرام کا پیسہ ڈالنا گوارا نہیں کیا. کون تھے یہ لوگ؟ مشرکین تھے, کفار تھے, بت پرست تھے. لیکن آج کا مسلمان حرام مال سے بہت سی جگہ بعض جگہوں پر جان لوگ کہتے ہیں فلانی مسجد پوری حرام مال سے بنائی گئی, مسجد میں حالانکہ ایک پائی بھی حرام کی لگنی نہیں چاہیے. کوئی آدمی اگر حرام کمائی والا ہے اور لا کر کے دیتا ہے تو ذمہ داروں کا فریضہ ہے کہ اس کو ریجیکٹ کر دے, رد کر دینا ہی بھائی, بالکل نہیں, یہ نہیں ہو سکتا. حرام مال ایک پائی بھی مسجد کے اندر لگ سکتا نہیں ہے. آپ تو پوری پوری مسجد اس سے بناتے ہیں. ایک جگہ کئی سال پہلے کا قصہ ہے, 40 سال تقریباً ہو گئے, 40-45 سال, ہمارے حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے ہوئے تھے, وہیں ہمارے علاقے کے ایک گاؤں میں, بڑے گاؤں میں مسجد تعمیر ہو رہی تھی, اور ایک صاحب ان کے گاؤں ہی کے جو بڑے مالدار تھے غیر بیرون ملک میں رہنے والے, انہوں نے کہا تھا میں ہی بناؤں گا, کسی دوسرے کا پیسہ نہیں لگنا چاہیے. بنتے بنتے اس کا سلیب بھرا جا چکا تھا, اچانک سلیب گرا. اب اس زمانے حضرت ڈابیل میں 8-8 روز رہتے تھے, اطراف میں جانا ہوتا تھا, پروگرام بنتے تھے, وہاں بھی جانا ہوا تو لوگ وہاں دعا کے لیے لے گئے. حضرت نے چپکے سے کہا ان سے کہو کہ بھائی مشتبہ مال مسجد کے اندر استعمال نہ کریں. یہ گرنے کا واقعہ جو ہے یوں ہی پیش نہیں آیا تھا. کہنے کا حاصل یہ ہے کہ یہ نقطہ کہ اللہ تعالیٰ حلال ہی کو قبول کرتا ہے, یہ وہ لوگ بھی جانتے تھے. کون؟ مشرکین بھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ طیب لا یقبل الا طیبا, اللہ کی ذات پاک ہے اور وہ پاک مال کو ہی کیا کرتا ہے, قبول کرتا ہے. پھر آگے حضور فرماتے ہیں وامر اللہ المؤمنین بما امر به المرسلین فقال تعالی یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا انی بما تعملون علیم وقال تعالی یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم. مسلم شریف کی روایت میں ذکر کر رہا ہوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم آگے کیا فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی نے ایمان والوں کو بھی اسی چیز کا حکم دیا جس کا رسولوں کو حکم دیا. اب کس کا, کس چیز کا رسولوں کو حکم دیا جس کا ایمان, اس کی دلیل نے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پاک کی دو آیتیں پیش فرماتے ہیں. پہلی آیت یا ایھا الرسول کلوا من الطیبات واعملوا صالحا, جس میں رسولوں کو حکم دیا گیا ہے کہ رسولو حلال غذا کھاؤ اور نیک اعمال کرو. اس آیت کی تشریح میں مفسرین نے لکھا ہے کہ حلال غذا کی خاصیت یہ ہے کہ جب آدمی حلال غذا کھاتا ہے تو اللہ اس کی وجہ سے نیک عمل کی توفیق دیتے ہیں, اس کا خاصہ. یہ ہمیں آگے دوسری آیت پیش کی, یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم, ایمان والو ہمارے دی ہوئی روزی میں سے حلال کھاؤ. گویا حلال کا حکم دیتے ہیں اللہ تعالیٰ, حرام کی اجازت نہیں دیتے. اور جیسا کہ پہلی آیت میں نے بتایا کہ حلال کی خاصیت ہے کہ اس کی وجہ سے نیک عمل کی توفیق ہوتی ہے. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے احیاء العلوم میں بہت بڑے ایک بزرگ گزرے ہیں, حضرت سہل بن عبداللہ تستری رحمۃ اللہ علیہ, ان کا مقولہ نقل کیا ہے. فرماتے ہیں, من اکل الحرام اسد جوارحہ شام ابا علم ام لم یعلم, کہ جو آدمی حرام غذا کھائے گا اس کے اعضاء اللہ کی نافرمانی کریں گے, وہ چاہے یا نہ چاہے, اس کو معلوم ہو یا گویا حرام غذا کا قدرتی نتیجہ ہے کیا کہ اس کی وجہ سے آدمی گناہوں میں ملوث ہوتا ہے. حرام غذا, جب حرام غذا گئی تو اس سے جو خون بنے گا اور اس خون سے جو جذبات اور خیالات پیدا ہوں گے وہ کیا ہوں گے, وہ گناہ ہی کے ہوں گے, وہ آدمی کو گناہ کرنے پر ہی اکسائیں گے, یہی کہتے. اور وہ حرام غذا چاہے اس نے بھول کر کے کھائی ہو تو بھی, اس لیے کہ بھائی چیز کا اپنا اثر لگتی ہے نا. ایک آدمی زہر کھاوے تو ایک تو شکل یہ ہے کہ وہ زہر جانتے ہوئے کھائے کہ زہر ہے, تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ زہر کھا کر کیا کرنا چاہتا ہے, خودکشی کرنا چاہتا ہے, سوسائڈ کرنا چاہتا ہے, تو ڈبل گناہ ہوا. ایک تو اس کی خودکشی کا ارادہ اور پھر اس کی وجہ سے پھر مر بھی جائے گا. اور ایک دوسرا آدمی ہے, اس نے زہر جانتے ہوئے نہیں, لوگوں نے اس کو کھلا دیا دھوکے سے, تو اب زہر کھانے کا گناہ تو نہیں ہوگا, لیکن جب وہ زہر پیٹ میں جائے گا ایسا تھوڑا ہے کہ بھائی لوگوں نے بیچارے کو بھول سے کھلا دیا اس لیے کوئی اثر ہونا نہیں چاہیے, اثر تو اپنا ہو کر کے رہے گا, زہر تو اپنا اثر کرے گا, کوئی آدمی جان کر کے کھاوے یا بھول کر کے کھاوے. ایسے ہی حرام غذا بھول کر کے کھائی ہے تو بھی اس کا اثر ہو کر کے رہے گا. ہمارے بزرگوں میں حضرت مولانا یعقوب صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ, جو دارالعلوم دیوبند کے سب سے پہلے صدر مدرس حضرت حکیم الامت تھانوی نور اللہ و مرقدہ کے استاذ تھے, وہ ان کی کسی نے دعوت کی, کھانا جب شروع کیا ایک لقمہ منہ میں رکھا اور وہ حلق سے نیچے اترا اور ان کو اندازہ ہو گیا کہ یہ غذا مشتبہ ہے. مشتبہ کا مطلب ایک تو ہے خالص حلال, ایک ہے خالص, ایک 100% حلال, ایک 100% حرام, اور ایک 20-20 کی ہوتی ہے شبہ والی, گڑبڑ والی, ڈاؤٹ فل. کیا کہتے ہیں؟ ڈاؤٹ فل, مشتبہ. تو حضرت نے جب وہ کھانا ایک لقمہ حلف سے نیچے اترا تو حضرت کو اندازہ ہو گیا کہ یہ ڈاؤٹ فل, یہ ڈاؤٹ فل ہے, مشتبہ ہے. ہاتھ روک لیے, آگے پھر نہیں کھایا, لیکن وہ ایک لقمے کے متعلق فرماتے ہیں کہ اس لقمے کی وجہ سے 2 مہینے تک طبیعت کا یہ حال رہا کہ گناہوں کے وسوسے دل میں آتے رہے, یہ گناہ کر لوں وہ گناہ کر لوں. اتنا بڑا آدمی معصوم کی کیا حیثیت ہے. حضرت تھانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حرام غذا جب پیٹ میں جاتی ہے تو اس کے 4 نتیجے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ اس کے دل میں اندر جاتے ہی دل کا نور ختم نکل جاتا ہے, دوسرا طبیعت میں کاہلی اور سستی نیکی کے کام کی طرف سے پیدا ہو جاتی ہے, تیسرا دل میں برے خیالات اور وساوس گناہ کے چالو ہو جاتے ہیں, اور چوتھا نیکی کی طرف سے طبیعت ہٹ جاتی ہے. یہ 4 نقصانات حضرت تھانی رحمت اللہ علیہ نے حرام لقمے کے بتلائے. تو اب یہ جو حضرت صالح بن عبداللہ تستری فرماتے ہیں کہ جس نے حرام لقمہ کھایا تو اس کے اعضا کیا کریں گے؟ اللہ کی نافرمانی کریں گے. وہ چاہے یا نہ چاہے، وہ جو ہے جانے یا نہ جانے. دیکھو بہت سے لوگ دینی مجالس میں بیٹھتے ہیں اور واعظ میں، تقاریر میں، بزرگوں کی صحبت میں باتیں سنتے ہیں اور ارادہ کرتے ہیں کہ ہم اپنی زندگی کو کیا کرنا ہے، ہماری زندگی بڑی خراب ہے، بدلنا ہے. بہت دل روتے ہیں خیالات، لیکن ارادے کے باوجود بدل پاتے نہیں ہیں. اس کی مختلف وجوہات میں سے ایک وجہ یہ بھی ہے. کیا؟ غذا کا، روزی کا حرام. روزی کا حلال ہونا بڑی اہمیت ہے. اور آگے حضرت صالح بن عبداللہ تستری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وَمَنْ كَانَ طَعَامُهُ حَلَالًا اَطَاعَ جَوَارِحَهُ وَوُفِّقَ لِلْخَيْرَاتِ، جس کا کھانا حلال ہوگا اس کے اعضاء اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری کریں گے اور اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نیک کام کرنے کی توفیق ہوگی. یا قدرتی طور پر خود بخود آٹومیٹک، آپ یہ چاہیں کہ اللہ آپ کو نیک کام کرنے کی توفیق دے، آپ کی اولاد نیک بنے، آپ کے گھر کے لوگ نیک بنے، تو ایک کام یہ ضرور کیجئے کہ حلال غذا کا اہتمام کیجئے. ہمارے بزرگوں میں ایک بزرگ گزرے ہیں، حضرت مفتی مظفر حسین صاحب کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ. یہ حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد تھے، ان سے تعلیم مکمل کرنے کی نوبت نہیں آئی. اس سے پہلے حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب کا انتقال ہو گیا تو ان کے جو نواسے تھے حضرت شاہ محمد اسحاق صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جن کو لوگوں نے حضرت شاہ صاحب کی گدی پر بٹھایا تھا، ان سے تعلیم مکمل کی. ایک تو مفتی مظفر حسین صاحب ہی قریب میں گزرے ہیں، سمجھا گیا، جو سہارنپور کے ناظم وہ نہیں، وہ تو اجراڑے کے تھے. اور یہ ہمارے بہت پہلے، اس سے پہلے کہ ہمارے بزرگوں میں ہیں، تو یہ بھی بزرگوں میں ہیں، یہ اوپر کے متقدمین میں ہیں. تو ان میں جو ہے یہ ان کے متعلق ہے، ان کا تقویٰ بڑا مشہور تھا. ان کے تقوی کا یہ عالم تھا کہ طالب علمی کے زمانے میں بھی خالی روٹی کھاتے تھے، سالن نہیں کھاتے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ کہتے ہیں بھائی دلی کے اطراف کے جتنے بھی آم کے باغات ہیں ان کی بے جو ہے وہ شریعت کے مطابق، جیسے آپ نے جانتے ہیں آموں کے باغات ابھی تو پھول بھی نہیں آئے نہ پھل بھی نہیں لگے، اس سے پہلے سودے ہو جاتے ہیں، تو وہ شریعت اعتبار سے درست نہیں ہے وہ. تو اور دلی کے جتنے بھی سالن تھے اس میں امچور پڑتا. امچور وہ کچی کیری جو ہوتی ہے نا، اس کو کاٹ کر کے سکھا لیتے ہیں اور اس کو سالن میں ڈالتے ہیں کھٹائی کے لیے. اس زمانے میں دلی میں رواج تھا ہر سالن میں امچور ڈالنے کا. تو گویا انہوں نے کبھی طالب علمی کے زمانے میں بھی سالن استعمال نہیں کیا، خالی روٹی پر اکتفا کرتے تھے. اس لیے کہ بھائی ہر سالن میں امچور اور آم کے باغات کی بے کیا ہوتی ہے. ہمارے قریب کے بزرگوں میں حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب جلال آبادی رحمۃ اللہ علیہ، بہت سے جانتے ہوں گے، ملاقات بھی ہوئی ہوگی. ان کا بھی معمول تھا بازار سے خریدا ہوا آم کبھی استعمال نہیں، ہاں کوئی اپنے باغ کا، اپنی مالکی کا باغ کا لا کر کے دیتا تو اس کو تو استعمال کرتے تھے بازار سے، وہ اسی وجہ سے احتیاط. تو بہرحال ویسے فتویٰ جو ہے بزرگ ہمارے علماء نے دیا ہے وہ اپنی جگہ پر، فتویٰ ناجائز کا نہیں، گنجائش دی ہے. بہرحال تو وہ اس کی طالب علم کے زمانے میں بھی خالی روٹی کھاتے، اور تقویٰ کا ان کا یہ عالم تھا کہ جب کبھی دلی سے کاندھلا جانا ہوتا تھا تو اس زمانے میں بہلیاں چلا کرتی تھیں، بہلی والے کے ساتھ جب معاملہ کرتے تھے تو اس کو بتا دیتے تھے کہ دیکھو میں ہوں اور یہ میرا پوٹلا سامان، اپنا سامان بھی جو ہے نا وہ بتا دیا. آج کل تو تولتے ہیں، وہ بتائیے بس، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں. اب مثلاً طے ہو گیا اب روانگی کا وقت ہے اور کسی کو پتہ چلا کہ حضرت کاندھلہ جا رہے ہیں اور اس کو کوئی خطوط بھیجنا ہے کہاں کاندھلہ کا, تو وہ آ کر کے دیتا کہ حضرت آپ کاندھلہ جا رہے ہیں, یہ خط بھی لیتے جائیے. جواب میں فرماتے بھائی دیکھ میں اپنا سامان یہ بہلی والے کو بتلا چکا ہوں, اس میں یہ خط نہیں ہے, تو اس سے پوچھ لے اگر یہ اجازت دیتا ہو تو میں لے جاؤں گا ورنہ نہیں. یہ حال ان کے تقوی تھا, تقوی کا تھا. آپ بیتی میں حضرت شیخ رحمۃ اللہ نے لکھا ہے اور ارواح ثلاثہ کے اندر بھی ہے کہ ان کا معدہ جو ہے وہ حرام غذا کو قبول, بے خبری میں بھی کوئی آدمی ان کو اگر حرام کھلا دے تو طے ہو جاتی. تو لوگ دعوت کرتے ہوئے ڈرتے تھے کہیں رسوائی نہ ہو جائے, سمجھا ہے کہ نہیں. تو ان کی عادت تھی, ان کی عادت تھی کہ وہ اپنے علاقے کے اندر دیہاتوں میں جو بنجر مسجدیں ہوتی تھیں غیر آباد, اس کو آباد کرتے تھے, جاتے اس کو جھاڑو واڑو دیتے, لوگوں کو ترغیب دیتے. یہ ان کا انہی کے نواسی, ان کی جو نواسی تھی حضرت مفتی مظفر حسین صاحب کاندھلوی, وہی حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ, حضرت مولانا یحییٰ صاحب اور ماں الیاس صاحب, ماں یحییٰ صاحب جو حضرت شیخ کے والد, ان کی والدہ, یہ حضرت مفتی صاحب کی نواسی. اور حضرت مولانا الیاس صاحب کے والد جو تھے مولانا اسماعیل صاحب کاندھلوی, یہ ان حضرت مفتی مظفر حسین صاحب کے خلیفہ تھے. اور حضرت مفتی مظفر حسین صاحب کا جو مزاج تھا کہ وہ مسجدوں کو آباد کرنا, وہی بات ان میں آئی تھی. تو بہرحال حضرت مفتی مظفر حسین صاحب جو ہے اس طرح دیہاتوں میں جاتے تھے اور دیکھا یہ مسجد ویران پڑی ہے, اس کو جھاڑو واڑو دیا اور یہ اطراف میں لوگ کہیں بستے ہیں قریب میں, ان کو جا کر یہ کرتے کہ بھائی جو ہے آؤ اللہ کا گھر ہے آباد کرو. ایک مرتبہ ایک بستی وہاں وہی اسی ضلع مظفر نگر میں تھے, وہاں گئے دیکھا مسجد کے اندر کوئی نماز ہی نہیں ہے. انہوں نے لوگوں کو ترغیب دی, لوگوں نے کہا دیکھو نواب صاحب جو ہیں ہمارے یہاں کے, اگر یہ نماز پڑھنا شروع کر دیں نا تو یہ مسجد آباد ہو جائے گی, لوگ بھی نماز پڑھنا شروع کریں گے. حضرت وہاں نواب صاحب کے پاس گئے اور جا کر کے ان کو دعوت دی نماز کی. انہوں نے کہا کہ دیکھو نا یہ مسجد ہے آباد کرو اللہ تعالیٰ. تو نواب صاحب نے کہا کہ مجھے اصل میں میں اس لیے نہیں پڑھتا کہ وہ نماز وضو کرنا پڑے گا اور مجھے داڑھی چڑھانے کی عادت ہے. اس زمانے میں ایک فیشن تھا, داڑھی والے اب داڑھی کو اس طرح یوں یوں کرتے تھے خاص انداز سے, اس کو داڑھی چڑھانا کہتے تھے. اور وہ صبح جیسے آج کل بالوں کو سیٹ کرتے ہیں سیٹنگ, تو وہ سیٹنگ صبح کی ہوئی شام تک رہتی ہے, پھر دوبارہ کرنی پڑتی ہے. تو اسی طریقے سے اس زمانے میں فیشن داڑھی چڑھانے کا تھا کہ میں داڑھی چڑھاتا ہوں, اب اگر نماز پڑھوں گا تو ہر نماز کے لیے کیا کرنا پڑے گا, وضو کرنا پڑے گا اور پھر جو ہے وہ میری داڑھی چڑھی ہوئی اتر جائے گی. حضرت نے کہا بھائی صبح جو ہے وضو کرنے سے پہلے داڑھی, ارے وضو کے بعد ایک مرتبہ وضو کر کے داڑھی چڑھا لو. کہا پھر میں نے ٹھیک ہے ایک مرتبہ کر لو نا وضو. اس طرح ان کو تیار کیا اور مسجد میں لائے, پھر دو رکعت اللہ سے پڑھ کر اللہ سے دعا کی اللہ اس محنت کر کے مسجد میں لانا میرا کام تھا, اب اس کو جو ہے ہدایت دینا تیرا کام. چنانچہ پھر جب زہر کا وقت آیا تو داڑھی چڑھی ہوئی جو اتار کر وضو کیا. جب نعت پڑھنی ہے تو پھر اسی طرح اچھی طرح کیوں نہ پڑھے. خیر وہ ان کی عادت تھی حضرت مفتی صاحب کی کہ اس طرح غیر آباد مسجدوں کو آباد کیا کرتے تھے. ایک مرتبہ ایک گاؤں میں گئے اور وہاں اس طرح کی غیر آباد مسجد تھی, وہاں کوئی وہاں جا کر کے اس کو صاف صفائی کی, نماز وغیرہ پڑھی اور وہیں ٹھہر گئے. شام کو مغرب کے بعد دیکھا وہاں کوئی تھا نہیں, مغرب کے بعد ایک آدمی آیا مزدور قسم کا, آ کر کے وہاں جو ہے کنویں سے پانی نکال کر وضو کیا, نماز پڑھی. نماز کا وقت ہو چکنے کے بعد اور پھر واپس جانے لگا تو جاتے ہوئے دیکھا کوئی مسافر ہے. پہلے زمانے میں لوگ مسلمانوں کی آبادی میں عام طور پر مسافر کہاں مسجدوں ہی میں قیام کرتے تھے, اور بہت سے لوگ جہاں کوئی مسجد میں مسافر آیا بہت سو کی عادت ہوتی تھی کہ ان کی میزبانی کی. اس نے دیکھا کوئی مسافر ہے تو وہ گھر سے تین روٹیاں لا کر کے حضرت کی خدمت میں پیش کی, اور حضرت نے کھا لی. اب حضرت کی عادت تو یہ تھی کہ ایک رات سے زیادہ کہیں ٹھہرتے نہیں تھے, لیکن وہاں ٹھہر گئے. دوسرے دن بھی دن بھر وہ آدمی نظر نہیں آیا. دوسرے دن بھی مغرب کے بعد پھر کل کی طرح ذرا دیر سے آیا اور وضو کر کے نماز پڑھی, دیکھا کل والا مسافر آج بھی ہے, تو پھر گھر گیا اور گھر سے دو روٹیاں لا کر کے پیش کی. حضرت پھر ٹھہر گئے. پھر تیسرے دن بھی اسی طرح ہوا, دن بھر نظر نہیں آیا, مغرب کے بعد آیا, آج دیکھا مسافر کل والا ہے ابھی, تو گھر جا کر ایک روٹی لا کر کے پیش کی اور ہاتھ جوڑ کے کہتا ہے اے مسافر اللہ واسطے اب تو چلا جا یہاں سے. حضرت نے مسکرا کر پوچھا بھائی بات کیا ہے, سچ سچ بتا دے. اس نے کہا بات یہ ہے کہ میں مزدور آدمی ہوں, دن بھر مزدوری کرتا ہوں اور دن بھر کی مزدوری سے اتنا کما لیتا ہوں جس سے تین روٹیاں تیار ہوتی ہیں. میرے گھر میں تین آدمی ہیں, میں ہوں, میری بیوی ہے اور میرا ایک بچہ ہے. ہم ایک ایک روٹی بانٹ لیتے ہیں اور اسی پر ہمارا 24 گھنٹے کا گزارا ہے. پہلے دن جب آپ کو دیکھا تو وہ تینوں روٹیاں لا کر کے آپ کی خدمت میں پیش کی اور ہم تینوں بھوکے رہے. ہے کوئی آج ایسی میزبانی کرنے والے اجنبی مسافر کی؟ ہمارے اندر ہے اتنی طاقت؟ خیر, کہا پھر دوسرے دن جب دیکھا کہ ابھی تو آپ ہیں تو میرے بچے میں افاقہ کرنے کی طاقت نہیں تھی, تو دوسرے دن اس کے حصے کی روٹی تو اس کو دی اور میری اور بیوی کے حصے کی روٹی دو روٹیاں لا کر آپ کی خدمت میں پیش کی. آج تیسرا دن ہے, آج بیوی میں بھی افاقہ کرنے کی طاقت نہیں ہے تو اس کے حصے کی روٹی بھی اس کو دی اور یہ میرے حصے کی روٹی ایک لایا ہوں, یہ تیسرا دن میرے افاقے کا ہوا. اس لیے جو ہے حضرت نے کہا بھائی دیکھو میری عادت تو نہیں ہے کہیں ٹھہرنے کی, لیکن پہلے ہی دن جب تمہاری روٹیاں کھائی نا تو خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی اور دل میں ایسے انوارات, ایسے انوارات کہ اپنی زندگی میں ایسے انوارات کبھی دیکھے ہی نہیں, اور یہ نیکی کر لوں وہ نیکی کر لوں, تو میں نے سوچا بھائی یہ کھانا تو کھانے جیسا ہے, اس لیے میں تو رک گیا تھا. یہ حلال غذا کی خاصیت. حضرت قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے خود سنا میں نے, آپ کے واعظ میں بھی, مجلس میں بھی اور خطبات میں بھی ہیں, خطبات حکیم الاسلام میں بھی یہ قصہ ہے. دیوبند میں ایک بزرگ تھے شاہ جی عبداللہ نام کے, اور ان کا ذریعہ معاش جو تھا گھاس کھود کر لایا کرتے. یہ اردو کا محاورہ گھاس کھودنا, وہ کاٹنا ہی ہوتا تھا لیکن گھاس کھودنا, وہ کھرپا ہوتا ہے نا, کھرپا اندر یہ کرتے ہیں تو اس کے ذریعے سے وہ گھاس نکالی جاتی تھی, اس لیے اس زمانے کا ایک عرف ہو گیا, اردو زبان کا کھودنا پڑ گیا. بہرحال گھاس لا کر کے فروخت تھا گھٹسی کی گھٹسی, اور اس کی قیمت بھی متعین تھی 6 پیسے. کتنے؟ 6 پیسے. اب بیچتے جہاں قیمت آئی فوراً 2 پیسے تو اسی وقت صدقہ کر دیے, 2 اپنے اس دن کے خرچے کے لیے اور 2 محفوظ رکھتے تھے. یہ بھی دیکھو 6 پیسے آمدنی ہے, اس میں سے 2 ہم ہیں, ہم کبھی اتنا خرچ کرنے کا یہ کرتے ہیں؟ وہ حضرت والا مفتی تقی صاحب دامن برکاتہم فرماتے ہیں, حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا معمول تھا کہ جو بھی رقم پیسے آتے تھے اپنی محنت کے آتے تھے تو اس میں سے 20واں حصہ, اور اگر بغیر محنت کے کہیں ہدیہ آیا تو 10واں حصہ اس آمدنی میں سے اسی وقت الگ کر لیتے تھے اور خرچ کرتے تھے. یعنی حضرت فرماتے ہیں مفتی تقی صاحب کہ وہ الگ بھی اسی وقت بڑا نوٹ ہوتا تھا اسی وقت آدمی جو ہے بھیجتے گئے وہ چھٹے کروا کر کے, کہ یہ نہیں کہ بھائی کل دیکھی جائے گی, نہیں نہیں اسی وقت. اور ایک مثال خرچ کرنے کا, نفل صدقات کا بھی نظام, زکوٰۃ فرض ہے وہ تو ہے لیکن نفل کا مزاج آج کل تو کیا ہو گیا کہ کہیں کسی سلسلے میں کسی سے مدد کے لیے درخواست کی جاتی ہے, بھائی فلانا کام ہے اس کے لیے مدد کرو, مطلب زکوٰۃ نہ پیسہ سے چالے ہے, اور بات تو کیا بیادناس ہے, دوسرا کوئی دینے کے لیے کچھ اور ہے ہی نہیں, چاہے کروڑوں روپے ہوں تو بھی اس میں سے دینے کے لیے تیار. آج کیا مزاج بن گیا. اور پھر اسی طرح پوری دولت جو ہے جمع کر کی ہوئی چھوڑ کر کے دوسروں کے لیے
جاتے ہیں. نبی کریم
صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بھائی آدمی صحابہ سے پوچھا, بھائی تم میں سے کون ہے جس کو دوسرے کے مال سے محبت ہو؟ صحابہ نے عرض کیا, اللہ کے رسول, دوسرے کے مال سے کس کو محبت ہوتی ہے؟ اپنے مال سے ہوتی ہے. کہا اپنا تو وہی ہے جو آدمی نے کھایا, کھا کر ختم کر دیا, یا پہن کر پھاڑ دیا, یا پھر اللہ کے راستے میں خرچ کیا. اور جو پیچھے چھوڑ کر جاؤ گے نا, وہ اپنا آدمی مرتے وقت جو دولت چھوڑ کے جاتا ہے, تب پتہ چلتا ہے کہ یہ زندگی بھر جس کو وہ اپنی کہتا رہا وہ اپنی نہیں ہے, یہ تو دوسرے کے ہاتھ میں گئی ہے نا, اولاد کے پاس گئی, اس کی تو نہیں نا. اور اس نے کبھی اس میں سے نیک کام میں خرچ نہیں کیا. عجیب مزاج دیکھو, اس کو کوئی کہے گا کہ وہ ٹھوکرے دیں گے. ارے اللہ کے بندے, تو نے کمایا, اپنی کمائی تو اپنے لیے نہیں دیتا تو ٹھوکرے کیا دیں گے؟ سمجھا ہے کہ نہیں؟ دوسروں سے کیا امید رکھنی ہے؟ تو کہنے کا حاصل یہ ہے کہ یہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا ایک مزاج بننا چاہیے. فضائل صدقات حضرت شیخ رحمۃ اللہ نے مستقل اسی کے لیے لکھی ہے. شریعت میں بڑی ترغیب, جو جن نیکیوں کا ثواب بلا حساب ملتا اللہ کے علاوہ اور کوئی نہیں جانتا, ان میں یہ صدقہ بھی ہے, اللہ کے راستے میں جو خرچ کیا جاتا ہے. خیر, تو بہرحال میں یہ عرض کر رہا تھا کہ وہ 6 پیسے میں وہ گھاس کی گٹھڑی بیچتے تھے, 2 تو وہیں صدقہ کر دیتے تھے, 2 اپنے لیے خرچ میں رکھتے تھے اس دن کی, اور 2 اس زمانے جمع کرتے تھے. اور جب وہ اتنی مقدار جمع ہو جاتی تھی تو اس زمانے میں دیوبند کے جو اکابر تھے, حضرت مولانا یعقوب صاحب نانوتوی, حضرت مولانا قاسم صاحب نانوتوی اور دوسرے حضرات, ان کی دعوت کرتے تھے. حضرت قائد صاحب فرماتے ہیں کہ حضرت مولانا یعقوب صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ ہم کو ان کی دعوت کا انتظار رہتا تھا. جب ان کی دعوت کھاتے تھے تو اس دعوت کے کھانے کے نتیجے میں 40 دن تک, 2-2 مہینے تک دل کے اندر انوارات رہتے تھے. اور یہ کہ بھائی یہ نیکی کر لوں وہ نیکی کر لوں, یہ حلال غذا کی کیا ہے خاصیت ہے. اسی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مومنین کو وہی حکم دیا جو رسولوں کو حکم دیا. رسولوں کو کیا حکم دیا؟ یا ایھا الرسول کلوا من الطیبات وعملوا صالحا, حلال غذا کھاؤ اور نیک عمل کرو. گویا حلال غذا کی خاصیت ہے کہ اس سے اعمال نیک سرزد ہوتے ہیں. دیکھو ہمارے اقابر میں ایک بزرگ گزرے ہیں, حضرت مولانا سید محمد بدر عالم صاحب رحمۃ اللہ علیہ, ہمارے ڈابیل میں 17 سال پڑھایا ہے حضرت نے, 17 سال سنایا کہ نہیں؟ یہ حضرت مفتی سعید صاحب کے جو والد تھے مولانا یوسف صاحب, وہ بھی ان کے شاگرد, ڈابیل میں مشکات تک انہوں نے پڑھا ہے مفتی سعید صاحب کے والد نے, وہ خدمت میں بھی ان کی جاتے تھے. تو مفتی صاحب خود بیان کرتے ہیں, وہ والد صاحب سے کہتے تھے وہاں بدر عالم صاحب کہ بھائی تمہاری کمیونٹی جو ہے, تمہاری برادری جس سادگی کے ساتھ رہتی ہے, اس سادگی کو دیکھ کر کے صحابہ کا زمانہ یاد آ جاتا ہے. لیکن پھر بھی جو ہے تمہارے اندر وہ جو اثرات اپنے, کیوں؟ اس لیے کہ تم مہاجنوں کے پاس سے قرض لاتے ہو سود کے اوپر, اس کا اثر. خیر, تو یہ حضرت مولانا بدر عالم صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق میں عرض کرنے جا رہا تھا کہ ان کے والد جو تھے نا پولیس انسپکٹر تھے, میرٹھ کے رہنے والے, سادات میں سے تھے, سید تحور حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ پولیس انسپکٹر تھے. لیکن ان کے معمولات میں لکھا تھا روزانہ کے 90,000 اس میں ذات کا تو ان کا معمول تھا, اور دوسرے معمولات دوسرے. تو انہوں نے مولانا جب چھوٹے تھے نا اپنے بچے, ایک بھائی جو آدمی جو پڑھا ہوا ڈاکٹر ہوتا اپنے بچے کو ڈاکٹر بناتا, جس نے دنیاوی علم پڑھا وہ دنیا. انہوں نے حضرت مولانا کو بچپن میں اسکول میں رکھا دنیاوی علم حاصل کرنے کے لیے. اسی زمانے میں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ الہ آباد تشریف لے گئے تھے, اور وہاں جمعہ کے اندر حضرت کا بیان تھا, حضرت تھانوی کا. اس بیان میں حضرت مولانا بدر عالم صاحب بچے تھے, شریک ہوئے. بیان سن کر کے حضرت کو شوق پیدا ہوا علم دین حاصل کرنے کا. گھر آئے, ابا سے کہا ابا کل سے میں اسکول نہیں جاؤں گا, مدرسہ پڑھوں گا. ابا نے پہلے تو سمجھایا کبھی سمجھانے سے کام نہیں چلا تو دھمکی دی, مار پٹائی کرنی چاہ. انہوں نے کہا مار ڈالو لیکن میں جاؤں گا. تو پھر معاملہ حضرت ان کے والد صاحب کا تعلق حضرت مولانا خلیل احمد صاحب سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ سے, حضرت شیخ کے دو شیخ تھے ان سے تھا. انہوں نے معاملہ ان کے پاس پیش کیا. انہوں نے کہا بھائی تمہارا بچہ خود جب شوق سے دین کا علم پڑھنا چاہتا ہے تو تم کائے کو جبر کرتے ہو. خیر پھر ان کو وہیں حضرت محمد عالم صاحب کو سہارنپوری میں رکھا. پوری مکمل تعلیم عقیدہ اس کے بعد پھر دیوبند گئے ہیں حضرت شاہ صاحب کی خدمت میں. تو بارہ وہاں اگر وہاں بھجے عالم صاحب کی, یہ والد صاحب کے متعلق کہتا ہوں کہ ان کے والد صاحب نے وفات کے وقت کہا کہ بچوں میں تمہارے لیے کوئی پیسہ چھوڑ کر نہیں جا. حالانکہ پولیس کے کھاتے میں جو لوگ کام کرتے ہیں کوئی جانتے ہیں ان کا مزاج کیسا ہوتا ہے, لیکن نہیں یہ کہتے ہیں میں نے تمہارے لیے کوئی دین کی دنیا کی دولت نہیں چھوڑی لیکن میں نے ایک دانہ بھی تمہارے حلق سے نیچے حرام کا اترنے نہیں دیا ہے. اب اس زمانے کے پولیس انسپکٹر اس مزاج کے ہوا کرتے تھے, اندازہ لگائیے. تو بہرحال میں عرض کرنے جا رہا ہوں کہ بھائی یہ حلال غذا جو ہے نا یہ تو عجیب و غریب چیز ہے. ہم اور آپ اگر یہ چاہتے ہیں کہ ہماری اولاد ہمارے گھر کے لوگ نیک بنے تو میں تو کہتا ہوں کچھ کیے بغیر خالی اتنا ہی کر لیں کہ پوری احتیاط برتیں اور ایک حرام کے ایک ذرے سے اپنے آپ کو بچائیں تو بغیر کچھ کیے ہوئے بھی آپ کی اولاد کیا بن جائے گی؟ نیک بنے گی, گارنٹیڈ میں کہتا ہوں. بہت سے میرے علم میں ایسے ہیں کہ دین میں دین پڑے ہوئے نہیں اور وہ اپنے جو ہے کمائی میں حلال کا ہے, آج ان کی اولاد علماء ہے اور دین کا خام خدمات دین کی خدمات انجام دے رہی. ایسے ہی میں وہ کئی جانتا ہوں میں میرے علم میں. تو بہرحال یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے فرمایا کہ آگے فرماتے ہیں ثم ذکر الرجل, راوی کہتے ہیں اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تذکرہ کیا ایک آدمی کا, یطیل السفر, جو اللہ کے راستے میں حج میں عمرے میں جہاد میں طلب علم میں دعوت و تبلیغ میں نیکی کے راستے میں لمبے سفر پر جاتا ہے. اش اغبر, اس زمانے میں لمبے سفر پر جو جائے گا تو اس کے بال بھی بکھرے ہوئے اور کپڑے بھی میلے کچے, آج کل کی طرح اے سی سواریاں تھوڑی تھی کہ نہیں. تو بہرحال یہ بڑا گندا بال میلے کچیلے کپڑے والا یمد یدیہ الی السماء یقول یا رب دعا کے لیے وہ آسمان کی طرف ہاتھ اونچے کر کے کہتا ہے رب اے رب. آدمی جو بھی دعا کرتا ہے نا ہر دعا کی ابتدا کیسے ہوتی ہے, اے اللہ ہم اردو میں دعا کریں گے اللہ, تو گویا دعا کرتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مطعمہ حرام و مشربہ حرام و ملبسہ حرام و غذی بالحرام فانا یستجاب لذالک, اس کا کھانا حرام اس کا پینا حرام اس کا لباس حرام اور اس کی پرورش حرام سے ہوئی بھلا اس کی دعا کیسے قبول ہوگی؟ دیکھو دعا کی قبولیت کی بڑی شرطوں میں سے ایک شرط کیا ہے؟ حلال غذا. ایک صحابی نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ اللہ کے رسول آپ دعا کر دیجئے اللہ مجھے مستجاب الدعوات بنا دے, یعنی ایسا جس کی دعا قبول ہو. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حلال غذا کا اہتمام کرو, حرام پیٹ میں جائے گا تو دعا قبول. فضائل رمضان میں آپ نے پڑھی ہوگی حکایت کہ کوفہ کے اندر مستجاب الدعا لوگوں کی ایک جماعت تھی, ایسے لوگ جن کی دعا قبول ہوتی. کوئی ظالم حاکم جب کوفہ میں آتا تھا تو وہ لوگ اس کے لیے بد دعا کرتے تھے اور اس کی کھٹیا کھڑی ہو جاتی تھی. حجاج ابن یوسف جو بہت بڑا ظالم ہے جب کوفہ کا گورنر بن کر کے آیا تو اس کو پتا چلا کہ ایسے کچھ خطرناک لوگ ہیں یہاں جو ایسے مستجاب الدعوات ہیں اور وہ جس کے لیے بد دعا کرتے ہیں اس کا معاملہ ختم ہو جاتا ہے. اس نے کیا کیا, ایک خاص دعوت کا اہتمام کیا اور اس دعوت نے خصوصیت کے ساتھ ان کو انوائٹ کیا, مدعو کیا. کن کو؟ یہ جن کی مستجاب, اور دعوت جب خالی ہو گئی کھائی جا چکی تو اللہ نے کہا اب میں ان کی دعا سے جو ہے مامون ہو گیا, اس لیے کہ ان کے پیٹ میں حرام کا لقمہ چلا گیا. ترمذی شریف میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس آدمی نے کوئی کپڑا خریدا 10 درہم سے, کتنے؟ اس 10 درہم میں 9 درہم حلال کے اور 1 درہم حرام کا, گویا 90% حلال اور 10% حرام. حضور فرماتے جب تک اس کے جسم پر وہ کپڑا ہے اس کی کوئی عبادت نفل ہو یا فرض قبول نہیں ہوگی. وہ کپڑا اندر تو نہیں گیا پیٹ میں کچھ, پھر حرام جو ہے بڑی خطرناک چیز ہے. آج ہم جس دور سے گزر رہے ہیں لوگوں کے اندر حرام سے, ایک زمانہ بھی بدلا ہے کیسا بچتے تھے ہمارے اکابر حرام سے, اب تو یہ ہو گیا کہ بھائی کسی بھی طرح ہم کو پیسہ ملے. بخاری شریف میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد ہے یاتی علی الناس زمان لا یبالی مرو ما خذ منه ومن الحلال ام من الحرام. ایک زمانہ ایسا آنے والا ہے کہ آدمی اس کی پرواہ نہیں کرے گا کہ کہاں سے مال لے رہا ہوں, حلال یا مال چاہیے, مال پیسے لاؤ. مول صاحب جی بھی گھڑو کاپی نہیں ملتا ہے تو لاؤ, بس پیسہ چاہیے. یہ آدمی زال ہو گیا, اس کے نتائج ہم دیکھ رہے ہیں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. جب تک کہ ہم اپنی کمائیوں کو حلال نہیں کریں گے وہاں تک ہمارا معاشرہ, ہمارا سماج, ہماری سوسائٹی میں جو ہے صلاح اور خوبی آنے والی, ہماری سوسائٹی میں جو بگاڑ آیا, جو خرابیاں آئی, ان خرابیوں کے بہت سارے اسباب ہیں, ان میں سے ایک بڑا سبب کیا ہے؟ حرام, حرام کمائی. حلال کمائی بہت اہم ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کیا ہے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے احیاء العلوم میں, جو آدمی اپنے بال بچوں کو حلال کھلانے کے لیے محنت مزدوری کرتا ہے کل مجاہد فی سبیل اللہ, یہ ایسا ہے جیسے اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والا. بڑی اہمیت ہے حلال کمائی کی, اس لیے اس کا اہتمام ہونا چاہیے. حرام لقمہ جیسا کہ حضور کا ارشاد ہے لا يدخل الجنة لحم النبات من الصحت وكل لحم النبات من الصحت كانت النار اولى به, جو جسم کا جو گوشت کا جو ٹکڑا جو حصہ حرام مال سے پل کر کے تیار ہوا وہ جنت میں نہیں جائے گا, اور جو ٹکڑا حرام سے تیار ہوا ہے جہنم کی آگ اس کی زیادہ حقدار ہے. اس لیے ضرورت ہے کہ ہم ہر چیز, آپ تو معمولی معمولی چیزوں, لوگوں نے ایسا معلوم ہوتا ہے حرام کھانے کا تہیا ہی کر لیا ہے, اچھے خاصے دیندار پڑھے لکھے حرام سے بچنے کا اہتمام نہیں کرتے, اور حرام کے طرح کوئی بلڈنگ بنا رہا ہے اسی کی شکایت کر دی کاؤنسل کے اندر, اور وہ وہاں سے ہے تو اس کے جس طرح منظور کیا گیا تھا کچھ نہ کچھ تو اس کے خلاف کرتی ہیں, اب وہ وہاں جا کر کیا تھا, اب یہ وہ جائے گا کہ بھائی فلاں نے تمہارے متعلق یہ کیا ہے, تو ایک صاحب مجھے کہنے لگے مول صاحب آج کل تو جینا دھوبر ہو گیا ہے, اپنی جگہ پر اپنا کام کرنا بھی مشکل ہو گیا. وہ جو قانون آیا ہے کیا معلوم ہے, آر ٹی آئی والا, کہ بس کوئی کچھ کر رہا ہو فوراً معلوم کرے گا یہ اور فریاد کر دے گا اور کہے گا آپ مجھے 2 لاکھ دے دو تو پھر میں چپکا بیٹھا رہوں گا. کہیں کسی کی بیٹی کا کوئی معاملہ ہے اور کہیں طلاق دے دی تو آپ 25 لاکھ لاؤ ورنہ ابھی آپ کو جیل میں ڈلوائیں گے. ہر چیز مشورے دانے والے بھی ایک مثالیں دے رہا ہوں, ضرورت ہے. خالص حرام جانتے ہیں, مشتبہ کی بات تو دور کی رہی, حرام خالص حرام اس کو بھی لوگ جو ہے وہ بہت جان کر کے گویا اپنے حلق سے اس زہر کو اتار رہے ہیں. ضرورت ہے کہ اپنے آپ کو اس سے بچایا جائے. جب تک کہ اس کے بچنے کا اہتمام نہیں ہوگا وہاں تک ہمارا معاشرہ درست ہونے والا نہیں ہے. ہمارے اکابر کے یہاں اس کی بڑی تاکید اور بڑا اہتمام ہوا کرتا تھا. بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس ارشاد میں جنت میں جانے کے لیے پہلی چیز کیا بتلائی؟ من اکل طیبا، جس نے حلال غذا کھائی. اب باقی دو جز رہ گئے ہیں، کل صبح گلشن کالونی میں تھوڑی دیر بات ہوگی، وہ دوسرے جز پر انشاءاللہ وہاں بات کر لیں گے. ابھی نماز کا وقت ہو رہا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ان ارشادات پر عمل کی توفیق اور سعادت.